رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ کچھ باتیں مزاحمتی محاذ کے بارے میں بھی عرض کرتا چلوں۔ سامراج کے پٹھو شام کے ان حالات کے بعد بہت خوش ہیں، اس خیال سے کہ شام کی حکومت کے گر جانے سے جو مزاحمت کی حامی تھی، مزاحمتی محاذ اب کمزور ہو گیا ہے۔ یہ لوگ سخت غلط فہمی میں ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے مزاحمتی محاذ کمزور ہو گیا ہے، وہ مزاحمت اور مزاحمتی محاذ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہی نہیں کہ مزاحمتی محاذ کا کیا مطلب ہے۔ مزاحمتی محاذ ایک ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے یا بکھر جائے یا نابود ہو جائے۔ مزاحمت ایک ایمان ہے، ایک سوچ ہے، ایک قلبی اور قطعی عزم ہے۔ مزاحمت ایک مکتب ہے، ایک عقیدتی مکتب ہے۔ جو چیز لوگوں کی ایک تعداد کا ایمان ہے، وہ منمانی سے مسلط کر دی جانے والی چیز نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ چونکہ وہ لوگوں کا ایمان ہے، یہ دباؤ ڈالنے سے نہ صرف یہ کہ کمزور نہیں ہوتی بلکہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مزاحمتی محاذ کے افراد اور لوگوں کا جذبہ خباستوں کو دیکھ کر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور مزاحمتی محاذ کا دائرہ زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مزاحمت اس طرح کی ہے، جب وہ دشمن کے وحشیانہ جرائم کو دیکھتے ہیں تو جو لوگ پسو پیش میں تھے کہ مزاحمت کریں یا نہ کریں، وہ کشمکش سے باہر نکل آتے ہی اور سمجھ جاتے ہیں کہ ظالم ستمگر اور منہ زوری کرنے والے کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ڈٹ جانا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے، اور مزاحمت کا مطلب یہ ہے۔ آپ حزب اللہ لبنان کو دیکھیے، حماس کو دیکھیے، جہاد اسلامی کو دیکھیے، فلسطین کے مجاہدین کو دیکھیے، ان پر کتنا زیادہ دباؤ پڑا۔ حزب اللہ پر جو مصیبت آئی، کیا وہ مذاق تھی؟ حزب اللہ نے سید حسن نصر اللہ جیسی ہستی کو کھویا، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ حزب اللہ کے حملے، حزب اللہ کی طاقت، حزب اللہ کے مضبوط ہاتھ اس واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ بڑھ گئے۔ دشمن بھی اسے سمجھ گیا ہے اور مان گیا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اب جب کہ انہوں نے وار کر دیا ہے تو وہ لبنان میں گھس سکتے ہیں، حزب اللہ کو پیچھے ڈھکیل سکتے ہیں، مثال کے طور پر دریائے لیتانی تک، اور خود آگے آ سکتے ہیں۔ وہ آگے نہیں آ سکے۔ حزب اللہ پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ گئی۔ اس نے ایسا کام کیا کہ خود انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، جنگ بندی، مزاحمت یہ ہے۔ آپ غزہ کو دیکھیے، اس وقت ایک سال اور کچھ مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے جب وہ غزہ پر بمباری کر رہے ہیں۔ انہوں نے یحییٰ سنوار جیسے غزہ کے نمایاں افراد کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس طرح کے وار کیے، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ خود ہی حماس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہوا۔ لوگ حماس کے زیادہ حامی ہو گئے۔ جہاد اسلامی بھی اسی طرح ہے۔ فلسطین کے باقی مزاحمتی عناصر بھی اسی طرح ہیں۔ مزاحمت یہ ہے، مزاحمتی محاذ یہ ہے، اس پر جتنا بھی دباؤ ڈالیں وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنے بھی جرائم کیے جائیں، اس کا جوش و جذبہ بڑھتا جاتا ہے، اس سے جتنی بھی جنگ کی جائے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد اور قوت سے مزاحمت کا دائرہ ماضی سے زیادہ پورے علاقے میں پھیل جائے گا۔ وہ جاہل اور مزاحمت کے مفہوم سے بے خبر تجزیہ نگار سمجھتا ہے کہ جب مزاحمت کمزور ہو گئی تو اسلامی ایران بھی کمزور ہو جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد اور طاقت سے، اللہ کی اجازت سے قوی ایران طاقتور ہے اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ مزاحمت کے بارے میں ایک اور بات عرض کروں، پہلے تو یہ بتاؤں کہ مزاحمت کا مطلب کیا ہے۔ مزاحمت کا مطلب ہے امریکہ اور کسی بھی دوسری تسلط پسند طاقت کے تسلط کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ مزاحمت کے معنی یہ ہیں، مزاحمت کا مطلب ان طاقتوں کی کاسہ لیسی نہ کرنا۔ مزاحمت کا مطلب ہے کہ اقوام امریکہ وغیرہ جیسوں کی برتری کی غلام نہ بنے۔ مزاحمت کے معنی یہ ہیں، اس معنی میں مزاحمت علاقائی اقوام کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ مجھے حکومتوں سے مطلب نہیں ہے، اقوام مزاحمت کو اہمیت دیتی ہیں۔ مزاحمت کی جڑیں اقوام کے ایمان اور ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ کی حمایت میں خطے کی اقوام نے کیا کیا، ان لوگوں نے جن کی زبان نہ ان کی زبان ہے، نہ جنہوں نے ان کا علاقہ دیکھا ہے اور نہ ہی خود انہیں پہچانتے ہیں، اس پورے علاقے میں اور ایک طرح سے پوری دنیا میں صہیونی حکومت کے خلاف اور غزہ کے لوگوں کے حق میں استقامت دکھائی۔ خطے کی اقوام کا مشترکہ عقیدہ یہ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ دیکھیے، اس وقت فلسطین پر غاصبانہ قبضے کو تقریباً 75 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، تو جو واقعہ 75 سال پہلے ہوا ہے اس کا رنگ تدریجی طور پر پھیکا پڑ جانا چاہیے، اسے بھلا دیا جانا چاہیے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ آج مسئلہ فلسطین کے لیے خطے کی اقوام اور خود فلسطینیوں کی استقامت شاید اس استقامت سے 10 گنا زیادہ ہے جو غاصبانہ قبضے کے وقت تھی۔ بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ طاق نسیاں کی زینت بن جاتا، اس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مشترک اور عمومی عقیدے کی خصوصیت یہی ہے اور یہ بدستور جاری رہے گا۔ صہیونی حکومت کا ساتھ دینا اقوام کی ریڈ لائن ہے۔ مجھے حکومتوں سے مطلب نہیں ہے، وہ دوسری طرح سے بات کرتی ہیں، دوسری طرح بولتی ہیں۔ آپ اگر قوموں سے پوچھیں تو مخالف ہیں، اقوام کی اکثریت مخالف ہے۔ البتہ صہیونی حکومت بھی جرم کر رہی ہے، لیکن جرم کسی کو فاتح نہیں بناتا۔ نہ لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم، نہ غزہ میں اس کے جرائم، نہ غرب اردن میں اس کے جرائم۔ جہاں فلسطینی گروہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ وہاں بہت زیادہ جرائم کر رہی ہے، لیکن جرم کسی کو فاتح نہیں بناتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور آج یہ تاریخی تجربہ غزہ اور لبنان میں ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ سامعین، یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ ہم نے شام کے مسائل کی جو تفصیل بیان کی، اس کے پیش نظر ان پچھلے برسوں میں ہم شام میں موجود تھے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سبھی جانتے ہیں، جی ہاں، ہمارے پاسبان حرم شہدا اس بات کی علامت ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، لیکن کس طرح، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہماری موجودگی کو سبھی جانتے ہیں، شہدا کے جلوس جنازہ میں سبھی نے شرکت کی ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ یا کم از کم ہمارے بہت سے نوجوان نہیں جانتے۔ ہم نے شامی حکومت کی مدد کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شامی حکومت کی مدد کریں، شامی حکومت نے ایک نازو وقت میں ہماری بڑی اہم مدد کی تھی۔ یہ بات اکثر افراد نہیں جانتے، جنگ کے دوران، مقدس دفاع کے دوران، اس وقت جب سبھی صدام کے حق میں اور ہمارے خلاف کام کر رہے تھے، شام کی حکومت نے ہمارے حق میں اور صدام کے خلاف ایک بڑا فیصلہ کن اقدام کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے تیل کی اس پائپ لائن کو کاٹ دیا جو وہاں کا تیل بحیرہ روم اور یورپ لے جاتی تھی، اور اس کے پیسے صدام کی جیب میں آتے تھے۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی، شام کی حکومت نے اس تیل کو، جو صدام کے لیے تھا، استعمال نہیں ہونے دیا۔ کتنا تیل یہاں سے جاتا تھا؟ ہر روز 10 لاکھ بیرل، ہر دن 1 ملین بیرل تیل اس پائپ لائن سے بحیرہ روم کی طرف جاتا تھا۔ خود شامی حکومت بھی تیل کی اس ٹرانزٹ سے منافع کما رہی تھی، اور اس نے اس رقم کو بھی نظر انداز کر دیا۔ البتہ اس نے ہم سے اس کا عوض لیا، یعنی اسلامی جمہوریہ ایران نے اس خدمت کو بلا عوض نہیں چھوڑا، لیکن پہلے انہوں نے ہماری مدد کی، یہ ایک بات ہوئی۔ جہاں تک داعش کے فتنے کی بات ہے، تو داعش کا مطلب، یعنی بدامنی کا بم، داعش کا مطلب یہ تھا کہ عراق میں بدامنی پیدا کرے، شام میں بدامنی پیدا کرے، خطے میں بدامنی پیدا کرے، پھر اصل ہدف اور آخری ہدف یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف آئے اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بدامنی پیدا کرے۔ اصل اور آخری ہدف یہ تھا۔ داعش کا مطلب یہ تھا، ہم وہاں پہنچ گئے، ہماری فورسز عراق میں بھی اور شام میں بھی دو وجوہات کی بنا پر پہنچی۔ ایک وجہ مقدس مقامات کی حرمت کی حفاظت تھی، کیونکہ دین و ایمان سے عاری وہ لوگ ان مقدس مقامات سے دشمنی رکھتے تھے اور ان مقامات کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے تباہ بھی کیا۔ آپ نے سامرہ میں دیکھا کہ انہوں نے بعد میں امریکیوں کی مدد سے سامرہ کے پاکیزہ گنبد کو تباہ کر دیا، مسمار کر دیا۔ پھر وہ یہی کام نجف میں، کربلا میں، کاظمین میں اور دمشق میں کرنا چاہتے تھے۔ یہ داعش کا ہدف تھا۔ تو واضح سی بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا غیرت مند مومن جوان ہرگز اسے برداشت نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا۔ ذمہ داران بہت جلد بر وقت یہ سمجھ گئے کہ اگر اس بدمنی کو ان جگہوں پر نہ روکا گیا تو یہ پھیلے گی اور یہاں پہنچ جائے گی، اور ہمارے پورے ملک کو بدامنی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ داعش کی بدامنی کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس کا ایک ایک نمونہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ شاہ چراغ کے واقعے میں، کرمان کے واقعے میں، پارلیمنٹ کے واقعے میں، دوسرے مواقع پر انہیں جہاں موقع ملا انہوں نے اس طرح کے المناک کام کیے۔ اسی داعش کو یہاں تک آنا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم دشمن سے اپنے گھر کے اندر ٹکرائے گی وہ ذلیل ہوگی، اسے اپنے گھر تک پہنچنے ہی نہ دو۔ اس لیے ہماری فورسز، ہمارے ممتاز اور نمایاں کمانڈر گئے، ہمارے عزیز شہید سلیمانی اور ان کے دوست اور رفقاء کار گئے، جوانوں کو عراق میں بھی اور شام میں بھی، پہلے عراق اور پھر شام میں منظم کیا، مسلح کیا۔ خود ان کے جوان کو وہ داعش کے مقابلے ڈٹ گئے، داعش کی کمر توڑ دی اور اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو اس مسئلے میں ہماری موجودگی اس طرح کی تھی۔ سامعین، اس نقطے پر بھی توجہ دیجئے، شام میں ہماری فوجی موجودگی کا مطلب عراق میں بھی اسی طرح یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی بٹالینوں کو، اپنی فوج کو، اپنے سپاہ کو وہاں لے جائیں اور اس ملک کی فوج کے بجائے ہماری فوج جنگ کرے۔ نہیں، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ تو یہ بات منطقی ہے اور نہ ہی رائے عامہ اسے تسلیم کرے گی کہ یہاں سے کوئی فوج اٹھ کر وہاں پہنچ جائے اور وہاں کی فوج کی جگہ جنگ کرنا شروع کر دے۔ نہیں، جنگ کرنا خود اس ملک کی فوج کے ذمے ہے۔ ہماری فورسز جو کچھ کر سکتی تھیں اور جو انہوں نے کیا وہ فوجی مشاورت کا کام تھا۔ فوجی مشاورت کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے ہم مرکزی اور اصلی کیمپوں کی تشکیل، اسٹریٹجیز اور ٹیکٹیز کا تعین، اور ضروری مواقع پر میدان جنگ میں اترنا۔ لیکن سب سے اہم بات اسی خطے کے نوجوانوں کو لام بند کرنا۔ البتہ ہمارے جوان بھی، ہمارے بہت سے بیتاب رضاکار بھی اشتیاق اور اصرار کے ساتھ وہاں گئے۔ ہم اجازت بھی نہیں دیتے تھے، بارہا مجھ حقیر سے درخواست کرتے تھے، سوال کرتے تھے، لکھتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، التماس کرتے تھے کہ ہمیں شام جانے دیا جائے تاکہ ہم دشمن کے مقابل کھڑے ہو سکیں۔ فطری طور پر یہ مناسب نہیں تھا، یعنی اس وقت مصلحت یہ نہیں تھی، لیکن وہ جاتے تھے، مختلف راہوں سے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں، ان میں سے بعض کی داستانیں مشہور ہیں۔ بعض شہید ہو گئے، بعض بحمداللہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ اصل کام فوجی مشاورت کا تھا، وہاں پر ہماری موجودگی فوجی مشاورت والی موجودگی تھی۔ بہت کم مواقع پر، بہت ضروری ہونے پر ہماری فورسز وہاں پہنچتی تھیں، اور ہماری فورسز بھی زیادہ تر رضاکار اور بسیجی فورسز تھیں جو وہاں کی فورسز کے ساتھ ہوتی تھیں۔ شہید سلیمانی نے شام میں خود وہاں کے کئی ہزار جوانوں پر مشتمل ایک گروہ کو ٹریننگ دی، انہیں مسلح کیا، منظم کیا، تیار کیا اور وہ ڈٹ گئے۔ البتہ افسوس کے بعد میں خود انہی میں سے بعض لوگ اس ملک کے فوجی عہدیداران اعتراض کرتے تھے، مسائل کھڑے کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو جو خود ان کے حق میں تھی، ان کے فائدے میں تھی، نظر انداز کر دیا۔ پھر جب داعش کا فتنہ ختم ہو گیا تو ہماری فورسز کا ایک حصہ لوٹ آیا، ایک حصہ رکا رہا۔ جو فورسز وہاں گئی تھی ان کا ایک حصہ وہاں رکا رہا۔ ان حالیہ واقعات میں بھی وہ فورسز تھیں، موجود تھیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصل جنگ اس ملک کی فوج کو لڑنی چاہیے۔ اس فوج کے ساتھ مل کر وہ رضاکار فورس جو دوسری جگہ سے آئی ہے لڑ سکتی ہے۔ اگر اس ملک کی فوج ہی کمزوری ظاہر کرنے لگے تو یہ رضاکار فورس کچھ نہیں کر سکتی، اور افسوس کہ ایسا ہی ہوا۔ جب استقامت اور مزاحمت کی روح کم ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مصیبتیں جو آج شام پر پڑ رہی ہیں، اور خدا ہی جانتا ہے یہ کب تک جاری رہیں گی، کب انشاءاللہ شام کے جوان میدان میں آئیں گے، انہیں روکیں گے، انہی کمزوریوں کا نتیجہ ہے جو وہاں دکھائی گئیں۔ ملت ایران اپنی فوج پر، اپنی سپاہ پاسداران انقلاب پر فخر و مباہات کرتی ہے۔ مسلح فورسز، مسلح اداروں کے اعلیٰ عہدیداران لبنان کے معاملے میں، حزب اللہ کے مسئلے میں مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اجازت دیجئے ہم جائیں۔ اب ذرا اس کا موازنہ اس فوج سے کیجئے جس کے پاس لڑنے کی ہمت ہی نہیں اور بھاگ رہی ہے۔ طاغوتی شاہی دور میں ہماری فوج بھی بدقسمتی سے ایسی ہی تھی، وہ بھی الگ الگ جنگوں میں دشمنوں اور بیرونی طاقتوں کے حملوں کے وقت، من جملہ دوسری عالمی جنگ میں استقامت کا مظاہرہ نہیں کر پائی، ثابت قدم نہیں رہی۔ اس زمانے میں دشمن آ گیا اور تہران پر بھی قابض ہو گیا، انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا۔ جب مزاحمت نہیں کریں گے تو یہی نتیجہ ہوگا، مزاحمت کرنا چاہیے، خدا داد توانائیوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان سخت ترین حالات میں بھی ہم پوری طرح تیار تھے۔ وہ لوگ یہیں آئے اور مجھ سے کہا کہ شام کے لوگوں کو جن وسائل کی بھی آج ضرورت ہے ہم نے مہیا کر لیے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہوائی راستے بند تھے، زمینی راستے بند تھے، سینی حکومت نے اور امریکہ نے شام کی فضائی حدود بھی بند کر دی اور زمینی راستے بھی بند کر دیے، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر اس ملک کے اندر پہلے والے جذبات باقی ہوتے اور دشمن کے مقابلے میں کچھ بولنے کی حالت میں وہ ہوتے تو دشمن ان کے فضائی راستے بند نہ کر پاتا، زمینی راستے بھی نہیں بند کر سکتا تھا، تو ان تک مدد بھی پہنچائی جا سکتی تھی۔ تو حالات کی یہ ایک اجمالی تصویر ہے۔ سامعین، آخر میں یہ کہتے چلیں کہ رہبر معظم کا یہ خطاب نہ صرف شام کی موجودہ صورتحال کا تفصیل سے جائزہ پیش کرتا ہے بلکہ اس میں ایران کے کردار اور مزاحمتی محاذ کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، اس کے سامنے کھڑا رہنا اور اپنے ایمان اور استقامت کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ یہ خطاب ایک طرف خطے کے عوام کو اپنی طاقت پر یقین دلاتا ہے تو دوسری طرف دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجہتی کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ شام کی موجودہ صورتحال میں ایران کا کردار دفاعی، برادرانہ اور ایمانی نوعیت کا ہے اور یہ خطاب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایران کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ یہ مزید مستحکم ہوگی انشاءاللہ۔
ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ ان سے ہے کون اچھا، ان سے ہے کون بہتر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ لاریب کے امام مہدی کے ہیں یہ نائب، لیکن انہیں ہم ان سے افضل سمجھتے ہیں کب؟ مرضی امام دی کی چونکہ ہے مرضی یہ رب، حاصل یوں ان سے کرتے ہیں رہنمائی ہم سا، ہم ان کے ہیں مقلد، یہ ہے ہمارے رہبر۔ ہم بوت رابیوں کے ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر، ہیں خامنائی رہبر۔ ہے مرجیت کے دم سے شیعت کی سربلندی، حاصل ہے ان کو ہر دم مولا کی سرپرستی, وہ ہے امام برحق یہ خاک پا ہے ان کی, تقلید ہی میں مضمر ہے اتباع مہدی, یہ قول عسکری ہے ہم بھول جائیں کیوں کر, ہے خامنائی رہبر ہم بوت رابیوں کے ہیں, خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر نائب سے اپنے مولا فرما گئے ہیں خود ہی, ماں بہن جب ہمارے ہو عارضی جدائی, سمجھو کہ میری غیبت ہے مصلحت خدا کی, لازم ہے تم پہ میرے شیعوں کی رہنمائی, میرا محب نہ کوئی دنیا میں کھائے ٹھوکر, اے خامنائی رہبر ہم بوت رابیوں کے ہیں, خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر ملا کی سرپرستی میں کام ہو رہا ہے, شیعت کا قتل دنیا میں عام ہو رہا ہے, اسلام اب جہاں میں بدنام ہو رہا ہے, گویا کے انتظار سمسام ہو رہا ہے, حالات کہہ رہے ہیں چمکے گی تیغ حیدر, ہم بوت رابیوں کے ہیں, خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر ہے, خامنائی رہبر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. محترم سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینہ صحافت. سامعین, مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. پہلے روزنامہ جامع جم کی بعض اہم سرخیاں. ایران اور مصر کے تعاون سے علاقائی کشیدگی میں کمی ممکن, استقامت کی عظیم کامیابی, ماسکو میں موساد کی دہشت گردانہ کارروائی. اور اب روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیاں. قاہرہ میں G8 اجلاس کے موقع پر منعقدہ اجلاس میں غزہ اور لبنان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. صدر ایران مسعود پزشکیان نے 5 تجاویز پیش کیں. امریکہ نے شام میں اپنی فوجی طاقت میں 2 گنا اضافہ کر دیا. یمن اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا آغاز. سامعین, پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. انسانیت کے دشمنوں کے مضموم عزائم خاک میں ملاتے رہیں گے شہباز شریف. مدارس رجسٹریشن معاملے پر حکومت اور JUI کے درمیان بریک تھرو. امریکی الزامات بے بنیاد اور غیر منطقی ہیں پاکستان. GHQ حملہ کیس, مجموعی طور پر 116 ملزمان پر فرد جرم عائد. 2.5 سال حکومت کرنے کا کہا گیا مگر بلاول بھٹو نے انکار کر دیا تھا. قمر زمان کائرہ. پاکستان میں دراندازی کی کوشش ناکام, 4 خوارج ہلاک, سپاہی شہید. امریکہ نے نئے شامی رہنما الجولانی کی گرفتاری پر انعام کا اعلان واپس لے لیا۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں اخبار جنگ کے آج کے ادارے پر، جس کا عنوان ہے عالمی رہنماؤں سے وزیراعظم کی ملاقاتیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ جی ایٹ تنظیم ترقی پذیر مسلم ممالک کا پلیٹ فارم ہے جو باہمی اقتصادی ترقی و خوشحالی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ قیام کے وقت اس سے وابستہ ممالک دنیا کی کل آبادی کا 13.5% تھے۔ جی ایٹ مصر، ترکیہ، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا اور نائجیریا پر مشتمل ہے۔ اس کے مقاصد میں عالمی اقتصادیات میں نمایاں مقام حاصل کرنا، باہمی تجارت کا فروغ اور ترقی و خوشحالی کے لیے کام، فیصلہ سازی میں کردار کو بہتر بنانا اور اپنے اراکین کو بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں صحت، مالیات، بینکاری، دیہی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت، شخصی ترقی، توانائی اور ماحولیات کی ترجیحات شامل ہیں۔ جی ایٹ ممالک کا 11واں سربراہی اجلاس جن درپیش عالمی حالات میں منعقد ہوا ہے، اس میں غزہ میں اسرائیل کی خون ریزی اور تباہ کاریاں پوری دنیا کی تشویش کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ 18-20 دسمبر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے وفد کے ہمراہ کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل تصور المیہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دنیا غزہ کے لوگوں کی آواز سنے، وہاں جنگ بندی ہونی چاہیے جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے ناگزیر تقاضا ہے۔ جی ایٹ سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش، ترکیہ اور ایرانی سربراہان مملکت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں ہوئیں۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق پایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان سفری سہولت کے لیے بنگلہ دیش حکومت کے حالیہ اقدامات پر ڈاکٹر محمد یونس کا شکریہ ادا کیا، جن میں پاکستان سے جانے والے سامان کے 100% فزیکل معائنے کی شرط اور ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پاکستانی مسافروں کی جانچ پڑتال کے لیے قائم خصوصی سیکیورٹی ڈیسک کو ختم کرنا شامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستانی ویزے کے درخواست دہندگان کے لیے اضافی کلیئرنس کی شرط ختم کرنے پر بھی بنگلہ دیش حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کیمیکلز، سیمنٹ، آلات جراحی، لیدر مصنوعات اور آئی ٹی سیکٹر میں تجارت کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں سرحدی علاقوں کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کے معاش کو بہتر بنانے کے لیے باڑہ مارکیٹیں مزید فعال بنانے پر زور دیا گیا۔ سامعین، اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف اور ہندوستانی اخبار اردو ٹائمز کی بعض اہم سرخیاں یہاں پر شامل کرتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر کویت کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ امت شاہ کے تبصرے کے خلاف اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے باہر احتجاج۔ نئے مندر مسجد تنازعات کو اب ختم کر دینا چاہیے، آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت۔ سنبھل جامع مسجد کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ پارلیمنٹ ہنگامہ، دہلی پولیس نے راہل گاندھی کے خلاف بی جے پی کی ایف آئی آر کرائم برانچ کو منتقل کر دی۔ ہماچل پردیش اسمبلی کا تاریخ ساز فیصلہ، پولیس ترمیمی بل 2024 منظور۔ عوامی ملازمین کی گرفتاری سے قبل ریاست سے اجازت لازمی۔ گجرات بار کونسل کے رکن کا امت شاہ کی موجودگی پر پروگرام کا بائیکاٹ، کہا انہوں نے امبیڈکر کی توہین کی۔ سامعین، ہندوستان کے ہی معروف اخبار و سماخ و انقلاب کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ادارے کا عنوان ہے پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس. اخبار لکھتا ہے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم غیر ملکی دورے سے لوٹ کر آئے تھے اور کل جب اس اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تو وہ ایک بار پھر غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. اس کے باوجود یہ کہے بغیر نہیں رہ جا سکتا کہ جو اجلاس ہوا اس کی یہ خاص بات پرسوں یاد رکھی جائے گی کہ اس میں آئین پر بحث ہوئی. چونکہ ملک کے ایک ایک شعبے کی تمام تر کارکردگیوں کی بنیاد اور محور و مرکز آئین ہے، اس لیے اس غیر معمولی اہمیت کی دستاویز پر بحث ہونی چاہیے، بلکہ ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ ملک کا ایک ایک شہری جان لے کے یہ دستاویز صرف قانون سازی کے لیے نہیں ہے بلکہ قانون کی تشریح کے لیے بھی ہے. اس کی روح کو سمجھنا از حد ضروری ہے، ورنہ قانون کی اپنے انداز میں تشریح کے ذریعے قانون کی روح کو مسخ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کئی بار ہو چکا ہے. وزیراعظم نے سرمائی اجلاس میں آئین کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جو کچھ بھی کہا اس میں ان کے سابقہ دعووں اور غیر متعلق دلیلوں کی بازگشت ہی سنائی دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی حکومت پر اپوزیشن کا یہ الزام غلط ہے کہ آئین خطرے میں ہے. آئینی اداروں کی معنویت ختم کر دی گئی ہے، ان کی غیر جانبداری متاثر ہے اور انہیں کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی حکومت کی حصول یابیوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن کے دعوے کو پرزا پرزا کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. ان سے پہلے راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں گرو دروناچاریا اور ان کے شاگرد اکلویا کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج پورے ملک میں غریبوں، کمزوروں، طالب علموں، مزدوروں اور حاشیے پر پڑے ہوئے دیگر طبقوں کے افراد کے انگوٹھے کاٹے جا رہے ہیں، جیسے کہ اکلویا کو کرنا پڑا تھا. اس کے جواب میں صحیح اعداد و شمار کے ذریعے یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ کس طرح یہ الزام غلط ہے. انگوٹھے کاٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روزگار کے کتنے مواقع پیدا کیے گئے ہیں، ورک فورس میں خواتین کی نمائندگی کتنی بڑھی ہے، فیکس جی ڈی پی میں کتنا اضافہ ہوا ہے، ملک کی معیشت کس طرح آگے بڑھ رہی ہے اور اس کا فائدہ سماج کو کس طرح مل رہا ہے. یہ اس لیے ضروری تھا کہ ان تمام باتوں کا تعلق ملک کے ایک ایک شہری کے بنیادی حقوق سے ہے. حکومت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں قانونی مہم کا آغاز بھی ہے. شہریوں کا ایک بنیادی حق پور وقار زندگی گزارنے کی آزادی اور موقع ہے. یہ حق ملک کے شہریوں کو کتنا حاصل ہے؟ وزیر اعظم نے وکست بھارت کے خواب کو آئینی اقدار کے ذریعے فروغ دینے کے ضمن میں جس 11 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا اس میں مذکورہ بالا چند موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے. مثلاً ہر زمرے کو ملک کی ترقی کا حصہ ملنا چاہیے، بدعنوانی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، غلامی کی ذہنیت سے آزادی ملنی چاہیے وغیرہ، مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. کیا یہ اہداف بار بار اور ہر بار کانگریس کو برا بھلا کہنے سے حاصل ہو جائیں گے جو اقتدار میں بھی نہیں ہے؟ مودی حکومت 11 سال سے اقتدار میں ہے اور اگر اس نے اب تک چند بنیادی مسائل کا حل تلاش نہیں کیا ہے تو یہ اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بدعنوانی کو موضوع بنا کر ہی یہ حکومت اقتدار میں آئی تھی، مگر آج بدعنوانی کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہی معاملہ بے روزگاری کا ہے. اگر روزگار کے مواقع پیدا کیے گئے ہیں تو بے روزگاری کیوں بڑھی ہے؟ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ محترم سامعین، پروگرام کے بعد آپ خبروں کا دوسرا بلیٹن سماعت فرمائیں گے، اور پھر خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منارہ نور، جس کے بعد پھر آپ ہمارا پروگرام نور ایمان سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین، پروگرام نور ایمان کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور پھر دختر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں حاضر ہوں گا، اس کے بعد خدا کی کتاب، اور پھر میرے اہل بیت حاضر ہوں گے، اور پھر میری امت حاضر ہوگی، اور میں ان سے سوال کروں گا کہ تم نے کتاب خدا اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے کہ علم سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، بری عادت سے زیادہ کوئی دشمن نہیں، اور شرم سے بہتر کوئی لباس نہیں۔ غیر ضروری چالاکی اور ہوشیاری کا نتیجہ ہمیشہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ محترم سامعین، کچھ ہی دیر بعد آپ ریڈیو تہران سے ہمارا نیوز بلیٹن سماعت فرمائیں گے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، ہفتے کو بھی درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال اس علاقے سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ تل ابیب پر یمنی فوج کے میزائل حملے، آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام۔ اور پاکستان میں سانحہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنا دی گئیں، پاکستانی فوج کا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پر اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید درجنوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جن میں بیشتر بچے شامل ہیں۔ غزہ کے شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جبالیہ کے علاقے میں خلہ خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک رہائشی مکان پر بمباری کی، جس میں 7 بچوں سمیت 10 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی ویب سائٹ نے طبی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ غزہ کی پٹی پر صہیونی حکومت کی فوج کے ہفتے کو ہونے والے حملوں میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفینس آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ ہماری فورسز نے شمالی غزہ پٹی کے جبالیہ علاقے میں ایک مکان کے ملبے تلے دبے 10 فلسطینی شہدا کی لاشیں نکال لی ہیں، جن میں 1 عورت اور 7 بچے شامل ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی باز القدس نے نتسارم کے محاذ پر غاصب اسرائیلی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ المیادین ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ القدس بریگیڈ کے اس حملے میں غاصب فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قدس بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر زخمی صہیونی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے مقبوضہ فلسطین بھیجا گیا ہے۔ اس حملے سے ایک بار پھر علاقے بالخصوص مقبوضہ زمینوں پر کشیدگی بڑھنے کا پتہ چلتا ہے۔ اس بیچ تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن میں غاصب صہیونیوں کی مسلسل جارحیتیں، جن میں تازہ ترین طول کرم کیمپ میں ایک گاڑی پر بمباری ہے، فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی استقامت اور عوام کے عزم و ارادے کو کمزور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس درمیان تحریک حماس نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ غرب اردن میں غاصبوں کی بڑھتی ہوئی جارحیتوں کے مقابلے میں ہم تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت کو مایوسی کا سامنا ہے، کیونکہ وہ غرب اردن میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور فلسطینی زمینوں کو ضم کرنے اور فلسطینیوں کو جبری طور پر باہر نکالنے کی سازش ناکام ہو جائے گی۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ استقامت مقبوضہ غرب اردن میں اپنے عوام سے اپیل کرتی ہے کہ ہر طرح کی استقامت کو تیز کریں، اور غرب اردن کے فلسطینیوں کو چاہیے کہ صہیونی کالونیوں کے باشندوں اور غاصبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ شام کی موجودہ صورتحال اس علاقے سے متعلق امریکہ اور اسرائیل کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے، اور جو شخص بھی اس سے ہٹ کر سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے D8 اجلاس کے موقع پر مصر کے الغد ٹی وی چینل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے خطے کی صورتحال سے متعلق ایران کے موقف نیز ایران اور مصر کے تعلقات کی وضاحت کی۔ سید عباس عراقچی نے اس انٹرویو میں کہا کہ ایران شام کی حکومت کی دعوت پر اور دہشت گرد گروہوں سے مقابلے کے لیے شام میں موجود تھا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت پر شدید اور سخت حملے کیے۔ ہم نے بشار اسد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ ہم نے ادلب میں مخالفین کے اقدامات کے بارے میں انہیں خبردار کیا تھا، لیکن شام کی حکومت نے الگ سے فیصلہ کیا۔ سید عباس عراقچی نے ایران اور مصر کے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور مصر کے تعلقات تاریخی ہیں، اور یہ کہ ہم غزہ پٹی میں جنگ بندی سے متعلق مصر کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے ایک کارکن کی شہادت کی خبر دی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایرانی سفارت خانے کے کارکن اور سفارتکار سید داؤد بے طرف کو 15 دسمبر کو دمشق میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے شام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے کارکن کی شہادت کی ان کے اہل خانہ اور ملت ایران کو تعزیت پیش کرتے ہوئے اس مجرمانہ اقدام کی مذمت کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ شہید بے طرف کا جنازہ ایران منتقل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ مختلف سفارتی ذرائع سے اس موضوع کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے یمن سے میزائل حملے اور تل ابیب میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاع دی ہے، اور مقبوضہ علاقوں کی ایمرجنسی سروسز نے اعلان کیا ہے کہ 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ یمن سے میزائل فائر کیے جانے کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں سائرن فعال ہو گئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسرائیلی ایمرجنسی سروسز نے یہ بھی بتایا ہے کہ زخمیوں کی تعداد پہلے 3 اور پھر 5 بتائی گئی تھی۔ ویڈیو فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا دفاعی نظام یمن سے داغے گئے میزائل کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ ابھی تک اس حملے میں ممکنہ جانی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ بعض اسرائیلی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ تل ابیب میں یمن سے فائر کیا گیا میزائل براہ راست ایک عمارت سے ٹکرایا، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن سے فائر کیے گئے میزائل کے نتیجے میں تل ابیب کے مختلف علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ گزشتہ مہینوں کے دوران یمنی فوج نے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت کرتے ہوئے بحر احمر اور آبنائے باب المندب میں مقبوضہ علاقوں کے لیے جانے والے متعدد صہیونی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پر اپنے حملے بند نہیں کر دیتی، بحر احمر میں مقبوضہ علاقوں کی طرف جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرموں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں۔ یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے اعلامیے کے مطابق 9 مئی سن 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نفرت اور جھوٹ پر مبنی پہلے سے چلائے گئے ایک سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات بشمول شہدا کی یادگاروں پر منظم حملے کیے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے ایک شدید صدمہ ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات واضح طور پر زور دیتے ہیں کہ کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی اور ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ادھر PTI کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ زیر حراست افراد عام شہری ہیں، اس لیے فوجی عدالت سے سیویلینز کے خلاف سزاؤں کو مسترد کرتے ہیں۔ ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے اعلان پر پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ فوجی عدالت سے سیویلینز کے خلاف سزاؤں کو مسترد کرتے ہیں۔ عمر ایوب نے ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیر حراست افراد کو سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں، زیر حراست افراد عام شہری ہیں، ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ عمر ایوب نے کہا کہ فوجی عدالتیں جو عام شہریوں کو سزائیں سناتی ہیں بنیادی طور پر کینگرو عدالتیں ہیں، فوجی عدالتیں قانونی طور پر ریاست کی عدالتی طاقت کی شراکت دار نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج ریاست کے انتظامی اختیار کا حصہ ہیں، ایسی عدالتوں کا قیام عام شہریوں سمیت عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، ایسے فیصلوں سے آئین کی بنیادی خصوصیت طاقت کی تقسیم کی نفی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ان ٹرائلز میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ہم فیصلوں کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے۔ واضح رہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث 25 افراد کو آج ملٹری کورٹ سے 2 سے 10 سال تک قید با مشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اپنے میزائل پروگرام کے تعلق سے امریکی بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ موصولہ خبروں کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستانی میزائل پروگرام کے بارے میں ایک سینئر امریکی عہدیدار کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی میزائل صلاحیتوں پر خطرے کا اظہار افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اسٹریٹجک اور دفاعی منصوبے اس ملک کے عوام سے متعلق ہیں اور اسلام آباد ہرگز آشکار اور خفیہ دھمکیوں کے مقابلے میں کم از کم اپنی دفاعی صلاحیتوں کے تحفظ کے حق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف یہ الزامات بے بنیاد اور حقیقت کے برعکس ہیں، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، پاکستان اور امریکہ کے درمیان 1954 سے مثبت اور وسیع تر تعلقات رہے ہیں اور یہ بنیادی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان کی بحریہ کا امن اور دوستی کا فلوٹیلا بندر عباس میں ایرانی بحریہ کے پہلے زون میں پہنچ گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق پاکستان بحریہ کا امن اور دوستی کا بحری بیڑا جو میزائل لانچر عظمت، امدادی جہاز رصدگر اور بحری جنگی جہاز دشت پر مشتمل ہے، ایران کے جنوب میں واقع صوبے بندر عباس کے ساحل پر ایران اور پاکستان کے تربیتی اور دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنے اور پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے حکام کی ملاقات کے مقصد سے لنگر انداز ہوا ہے۔ پاکستان کی بحریہ کے امن اور دوستی کے فلوٹیلا کے استقبال کی تقریب میں فرسٹ ریجن کے کمانڈر ان چیف امید مغانی نے بندر عباس میں پاک بحریہ کے بحری بیڑے کی آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کی دونوں بحریہ کے درمیان گہرے رشتے کا ضامن قرار دیا۔ یمن کی مسلح افواج نے ہفتے کو ایک منفرد کارروائی میں مقبوضہ علاقوں کے مرکز تل ابیب کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں پر یمنی فورسز کے میزائل حملے میں متعدد صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ الجزیرہ نے صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں یمن سے داغے گئے میزائل حملے میں کم از کم 30 صہیونی زخمی ہوئے اور بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ صہیونی فوج نے بھی یمن سے داغے گئے میزائل کے تل ابیب میں واقع شہر یافا میں گرنے اور بہت بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائل کو تباہ کرنے میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ عبرانی میڈیا نے تسلیم کیا ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے مرکز پر ہفتے کو یمنی مسلح افواج کے میزائل حملے میں درجنوں صہیونی زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں کم از کم 30 صہیونی زخمی ہوئے ہیں جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ جرمن حکام کے مطابق جرمنی کے مشرقی شہر میگڈے برگ میں جس شخص نے ہجوم پر کار چڑھائی تھی وہ ایک سعودی شہری ہے جو سن 2006 میں جرمنی میں داخل ہوا تھا۔ جرمن میڈیا کے مطابق جرمنی کے مشرقی شہر میگڈے برگ کی کرسمس مارکیٹ میں ایک شخص نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی جس کے نتیجے میں 11 افراد ہلاک اور 60 سے 80 کے درمیان افراد زخمی ہو گئے۔ جرمن میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ حملہ آور 50 سالہ سعودی ڈاکٹر ہے جو میگڈے برگ کلینک میں کام کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، حسن سے ہے مجھے عشق، ہے تو حسین سے مجھے عشق، شاہ زمان سے ہے۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر،